بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 اگست 2007، مسجد دار السلام باغ دینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں جشن آزادی اور خود احتسابی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے جو مضمون تیرے گفتگو ہے، اس مسجد کے مستقل نمازی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قیام پاکستان کے 60 برس پورے ہوئے اس 14 اگست کو، تو ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے، پاکستان کی اصل منزل کیا تھی، ہدف کیا تھا. ہم نے آج سے 60 برس پہلے ہندوؤں سے لڑ کر، اگرچہ وہ لڑائی ہماری سیاسی انداز کی تھی، اصولی بنیادوں پر تھی، اور اس میں ہمارے مسلمانان نے ہند کے جو قائد اعظم ہیں وہ محمد علی جناح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جنگ جو جیتی تھی، کس بنیاد پر ہم نے ایک الگ خطہ زمین حاصل کیا تھا، اس کی منزل کیا معین ہوئی تھی، اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے آپ کو اسس کرنے کا اور اپنی حیثیت کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنے کے لیے 3 انداز ہوتے ہیں، علامہ اقبال نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی نگاہ میں اس وقت کہاں ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہمارے لیے اصل رہنمائی اور بنیاد وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم. اس میں جو اصول دیے گئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں. نمبر 2، ہم دوسروں کی نگاہ سے، غیروں کی نگاہ سے، یوں کہنا چاہیے کہ جو آبزرورز ہیں، جو مبصر ہیں، جو دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ سے ہم دیکھیں اور خود اپنا جائزہ اس پہلو سے دیں کہ دوسرے ہمیں کس اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اپنا جائزہ ہم خود لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، خود احتسابی، خود اپنے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالنا حقیقت پسندانہ انداز میں. یہ نہ ہو کہ ہم عقائد کو چھپا کر اپنے آپ کو الاؤنس دیں اور اس طریقے سے خود اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کریں کہ نہیں، ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمیں عادت ہے، حکومتی سطح پر جو اعداد و شمار دیے جاتے ہیں وہ سب کے سب ڈسیپٹیو ہوتے ہیں، فریب اور دھوکے پر مشتمل، جس کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ٹھنڈی لوری دے کر سلایا جائے اور اعداد کا ایسا گورکھ دھندا پیش کیا جائے کہ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہم ترقی کر رہے ہیں، اور حقائق سے خود بھی وہ محجوب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے بھی نہ آئیں، انہیں کھلونے دے کر بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں، ریئلسٹک، حقیقت پسندانہ جائزہ. یہ 3 ہیں اینگلز اپنا جائزہ لینے کے حوالے سے. ان میں سے جو 2 پہلے اینگلز ہیں اس پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے اور وقت کم ہے، لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا حاصل یہ ہے، یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے دوسروں کے بعد تمہیں زمین میں خلافت اور تمکن اور اقتدار عطا کیا، تمہیں آزادی کی نعمت دی، تاکہ ہم جائزہ لیں کہ اب تم کیا عمل کرتے ہو. گویا اللہ تعالیٰ ہمارا جائزہ تو لے رہا ہے، اتنا بڑا احسان جو آزادی کی شکل میں ہمیں عطا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اس کی قدردانی کی ہے یا کفران نعمت سے کام لیا، یہ جائزہ تو اللہ لے رہا ہے. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، جب اللہ احسانات کرتا ہے کسی قوم پر تو اس کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ قوم شکر گزاری کی روش اختیار کرتی ہے یا کفران نعمت اور ناقدری. اس پہلو سے جب ہم نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور ناقدری اور کفران نعمت والا راستہ اختیار کیا. نتیجتاً اللہ کے کئی قانون ہیں جن کی ہم زد میں آئے. ناشکری کے نتیجے میں ہمارا ملک دولخت ہوا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بد امنی، انتشار، بحران، ایک کے بعد دوسرا بحران، کرائسس پر کرائسس، یہ ہمارا مقدر بنے رہے 60 سال. ہم انڈیا سے تقابل کرتے ہیں کہ وہاں پر پہلے دن سے انہوں نے آئین بنایا اور جمہوریت کی پٹڑی پر اس ملک کی سیاسی گاڑی کو چلا دیا. اسی وقت ہم نے بھی آزادی حاصل کی تھی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم انتہائی امیچیور ثابت ہوئے، ناپختہ، تو اس اہل نہیں ہے کہ اپنے معاملات خود سلجھا سکیں. چنانچہ باہر سے پھر گویا کہ دخل اندازی شروع ہوئی اور ہمیں ڈکٹیشن دی گئی اور ہمیں بتایا گیا، اور پھر سارے معاملات میں امریکی مداخلت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اب وہ کہاں تک جا پہنچی. اسی طرح دوسرا ایک پہلو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور قوم نے وعدہ کیا ہو کہ پروردگار تو فلاں نعمت عطا کر دے تو ہم یوں شکر ادا کریں گے، ہمیں الگ خطہ زمین عطا کر دے، اسے ہم ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، حقیقی اسلام کا ایک روشن چہرہ دنیا کو دکھائیں گے پاکستان کی شکل میں، اور پھر وہ وعدہ قوم پورا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے جس کی زد میں ہم آ چکے ہیں اور اس کے عملی مظاہر ہر طرف نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نفاق عملی ہماری پوری قوم میں سرایت کر چکا ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو اللہ سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی پاداش بھی اللہ پھر نفاق داخل کر دیتا ہے دلوں میں، جس کے مظاہر جھوٹ بولنے کی عادت، دھوکہ، وعدہ خلافی، بددیانتی، کرپشن. اور چوتھا جو مظہر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب تھوڑا سا جھگڑا ہو تو آپے سے باہر ہو جانا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، چاقو کا نکل آنا، پستول کا نکل آنا، ذرا ذرا سی بات کے اوپر. یہ سارے کے سارے اوصاف بتمام و کمال اس قوم میں موجود، الا ماشاء اللہ ایکسیپشن ہر جگہ موجود رہیں گی لیکن وہ رول کو توڑتی نہیں ہے، ثابت کرتی. اور یہ فیکٹ ہے کہ جو ملکی اعتبار سے، قومی اعتبار سے جتنے بلند مرتبے پر ہے اتنا ہی زیادہ بڑا جھوٹا، بددیانت اور خائن، تجربات ہمیں ہو رہے ہیں. چنانچہ یہ اس کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں ہم آ گئے کہ وَمِنْهُمْ، جو سورہ توبہ میں آیا، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. بہر کیف یہ ہے کیفیت جب ہم اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس مقام پر کھڑے ہیں قرآن کے اصولوں کی روشنی میں، دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس 60 سال جب ہمارے پورے ہوئے ہیں 14 اگست کو، تو دنیا بھر کے اخبارات میں پاکستان کے بارے میں تجزیے کیے گئے، تبصرے کیے گئے، کامنٹس دیے گئے، اور جن میں ایک نمائندہ کامنٹ جو ہے جس کو میں نے پیش کیا تھا، اور اسی قسم کے اور کامنٹس بھی دوسرے حلقوں سے سامنے آئے کہ 60 سال میں پاکستان میں نہ اسلام آیا نہ جمہوریت آئی. اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، 60 سال میں اسلام نہیں آیا، اور اس کو جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا تھا کہ یہاں جمہوریت آئے گی، یہاں کا سیاسی نظام جمہوری بنیادوں پر استوار ہوگا، 60 سال میں یہاں جمہوریت بھی نہ آئی. وہ جو کسی نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو گویا یہ ہے وہ تبصرہ جو ہمارے بارے میں کیا جا رہا ہے. اور دوسرے لفظوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ نیشن، ناکام. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا تھا، نہ یہاں اسلام ہے نہ جمہوریت ہے، تو پھر کیا ہے؟ ناکامی ہی ناکامی ہے. دوسرے اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ فور کاسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے نام سے کوئی ملک اس زمین کے نقشے پر نہیں ہوگا، معاذ اللہ، حاکم بدان. لیکن مختلف تھنک ٹینکس جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ حصے بکرے ہو جائیں گے ان کے منہ میں خاک. میں صرف ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. اب آئیے جو آج کا اصل موضوع ہے کہ ہم خود جائزہ لیں کہ ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں اور اب تک کیا پیش رفت کن کن اعتبارات سے ہوئی ہے، یا اور ہمارا سفر جو ہے وہ پسپائی کے رخ پر. قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، انسان اپنی حالت سے خوب واقف ہوتا ہے. ولو القا معذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے تراشے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیسے ہی خوبصورت عذر تراش کر لے آئے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، کس جگہ. تو ہم بھی ذرا اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ریئلسٹک انداز میں اپنی قوم کا جائزہ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ معلوم کرنا کہ آج ہم فی الواقع کس جگہ کھڑے. ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور اب پھر آگے بڑھنے سے پہلے اس کا اعادہ کروں گا، ہم نے سفر آگے کی طرف کیا یا پیچھے کی طرف، اس کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی منزل کا تعین ہو، اس کی روشنی میں آپ جائزہ لیں گے. منزل ایک اعتبار سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال پاکستان کے بارے میں جو تصور وہ رکھتے تھے، مصور پاکستان اور معمار پاکستان، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمتوں کی بارش برسائے، وہ ہمارے قومی محسنین میں سے ہیں. ان کا تصور کیا تھا؟ اس پر محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد صاحب نے بڑا مفصل خطاب کیا تھا اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں، لاہور میں بھی ایوان اقبال میں وہ خطاب ہوا، اور یہ ثابت کیا انہوں نے. ان کا تصور تھا اسلامی فلاحی مملکت ریاست، مثالی اسلامی فلاحی ریاست، اور اگر آپ اس کو اینالائز کریں گے تو وہ کیا شے ہو سکتی ہے، وہ ہے خلافت راشدہ، جس میں اسلام بھی پورا تھا اور فلاحی ریاست بھی تھی، ویلفیئر سٹیٹ تھی جو قائم کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے، آپ کے صحابہ نے، وہ جو آپ کے دست بازو تھے اس مشن میں، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ وہ ہے کہ جو اب ہماری اصل منزل قرار پائی. لیکن ہم اس اعتبار سے کھڑے کہاں ہیں؟ 60 سال میں اس رخ پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے، یا ایک ہی جگہ کھڑے جو ہیں ہم، صرف یہ ہے کہ مارک ٹائم کر رہے ہیں. دیکھیے، منزل کے اعتبار سے یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہم نے منزل کا تعین بھی صحیح کر لیا تھا، اور وہ تھا قرارداد پاکستان کی شکل، قرارداد مقاصد، آبجیکٹو ریزولوشن، جو اسمبلی نے اس وقت منظور کیا جبکہ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ اب آئین کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی، اور اس اسمبلی نے قرارداد مقاصد کو منظور کیا، آبجیکٹو ریزولوشن کو، اور جس میں کہا گیا کہ یہاں حکمرانی اللہ کی ہوگی، حاکم مطلق اللہ ہے، عوام نہیں ہے. جمہوریت کا وہ تصور پاکستان میں نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، نو، سوورینٹی اللہ کی ہے، سوورن حکمران نہیں ہے. 100% عوام بھی مل کر کتاب و سنت کے خلاف، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اس کو ہاں اگر کوئی جمہوریت کی عملداری ہے تو اس فریم ورک کے اس دائرے کے اندر اندر ہے، قرآن و سنت کے حدود کے اندر اندر. تو منزل معین کر دی گئی کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، حکمران مطلق صرف وہ ایک ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضر. لیکن اس کے بعد اس رخ پر کوئی پیش رفت نہیں، بلکہ اس وقت بھی ڈنڈی ماری گئی کہ اس آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بنایا، اس کا پریمبل بنایا، ڈیباچا بنایا. یہ رہنما اصول ہیں، آپ اس کی بنیاد پر کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ اس کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ڈنڈی ماری منافقانہ عمل کا جو ہے وہ پہلا حصہ وہیں پر ہمارا سامنے آ گیا. پھر پیش رفت اس بارے میں ہوئی اگر تو 35 سال کے بعد جا کر ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئی، وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ایک مرتبہ پھر تحریک پاکستان کا سا جوش و خروش جو ہے وہ تازہ ہوا، اور نظام مصطفیٰ کے لیے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کا پرچم اس وقت کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب نے خود تھام لیا اور آگئے میدان میں. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کئی سال ضائع کرنے کے بعد پھر وفاقی شرعی عدالت اور آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس کی تشکیل دی ہے 81-82 میں جا کر، یعنی پاکستان کے قیام کے 35 سال بعد اب دستوری سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ہاں اس ملک کے اندر حفاظ شریعت کے لیے اور اس قیام نظام اسلامی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے، کچھ پیش رفت ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک تلخ داستان ہے، اس لیے کہ وہ جو کام بھی کیے گئے تھے، ایک تو تاخیر بہت کر دی گئی، وہ سارا جوش و جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، دوسرے جو کام بھی کیا گیا وہ صرف کاغذی اور دستوری، عملی طور پر کچھ نہیں، کاغذی سطح پر، اور جو کیا گیا وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی، نیم دلانا، اس لیے کہ جو آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی اس کا کام بہت اہم تھا، وہ جائزہ لے گی کہاں کہاں جو ہے پاکستان کے اندر کن کن اداروں میں کس کس پہلو سے قانون کے اندر، آئین کے اندر کہاں کہاں اسلام کے خلاف ہے، شریعت سے معاملہ جو ہے وہ متصادم ہے، اور اس میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو لے کر سامنے لایا جائے علمی طور پر. لیکن وہ علماء بیٹھ گئے، انہوں نے محنت کی، اس محنت کا حاصل کوئی نہیں، اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، کوئی میکنزم ایسا بنایا ہی نہیں گیا کہ اس پر پھر عمل شروع ہو، یہ بددیانتی کا ایک مظہر تھا. آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی لیکن ان افیکٹو، وہ ایک سید لاحاصل تھی ایک اعتبار سے کہ جو محنت وہ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اس کے انبار لگ رہے ہیں فائلوں کے اور پھر وہ کسی ریکارڈ روم کا حصہ بن رہے ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی عملی طور پر. وفاقی شریعت و عدالت قائم کی گئی، فیڈرل شریعت کوڈ، لیکن اس ممبر پر بانی تنظیم اسلامی کئی بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور پاؤں بھی باندھ دیے، پاؤں میں زنجیر اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، اس کے سکوپ کو اتنا لمیٹڈ کر دیا گیا کہ وہ اصل میں جو اہم ترین معاملات تھے وہ اس کے دائرہ کار سے باہر کر دیے، تو لہذا وہ بھی ایک، اس کی حیثیت بھی صرف ایک کاغذی تھی اور اس کے اندر کوئی عملی اعتبار سے وہ افیکٹو نہیں تھی. بہر کیف حاصل کیا ہے کہ دستور یا قانونی سطح پر آج ہم نفاذ شریعت یا نظام اسلامی کے قیام کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں، قطعاً کوئی اس رفت پر مثبت ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی. جو کچھ ہوئی بھی ہے وہ ہاف ہارٹیڈلی ہوئی ہے، وہ کاغذی کاروائی کے درجے میں تھی اور اس حکومت نے آ کر اس کو بھی نلیفائی کر دی. اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اور آئیڈیالوجی کونسل دونوں جگہ پر ایسے اسلامی دانشور اور علماء لا کر بٹھا دیے گئے ہیں کہ جن کا فکری رشتہ جو ہے منکرین سنت کے گروہ سے ملتا ہے، ان کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی شکل ہے. قرآن کو سنت سے اور حدیث سے کاٹ دینا کسی بھی اعتبار سے جب یہ کوشش ہوگی تو یہ در حقیقت یہ سب کے سب کیا ہے؟ بو لہبی ہے اقبال کے الفاظ میں، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس اگر بہون رسیدی تمام بو لہبی، پھر یہ ساری علمیت اور دانش بگارنا جو ہے یہ بو لہبی ہے، یہ حق پرستی نہیں ہے، اظہار حق نہیں ہے، یہ مصطفیت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ اس سال میں اس کی طرف اور زیادہ پسپائی کا معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں. دستوری اور قانونی سطح پر اسلام کے حوالے سے جہاں ہم کھڑے تھے ایک سال میں مزید پسپائی. نظریہ پاکستان اور اس کا استحکام، یہ تو پاکستان کی جڑ بنیاد ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ وہ اسلام. اس نظریے کے حوالے سے بھی اس سال وہ کام پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوا، وہ منفی کام جو پہلے سے جاری تھا. ہمارے یہاں کے دانشور جو ہیں اب یہ کوشش میں ہیں کہ پاکستان کا رشتہ اسلام سے کاٹ دے، جیسے ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کو سنت اور حدیث سے کاٹ دیا جائے، اسی طریقے سے یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یہ تصور کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس کی منزل جو ہے وہ ایک فلاحی اسلامی ریاست تھی، اسی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں انتشار اور شکوک پیدا کر دیے گئے. تو ناچے دانشور جو ہیں بجائے اس کے کہ پاکستانی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کریں، وہ کدالیں لے کر ان بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور اس ایک سال کے دوران ان کی یہ کوششیں مزید تیز ہوئیں، اور اس کے اندر اب جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھرپور طور پر اس منفی اور بگاڑ کے عمل میں ان دانشوروں کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، پروجیکٹ. ایک اور منفی پہلو جو یہاں ایڈ ہوا کہ اسلام کے صحیح تصور کی بجائے وہ جو امریکہ سے درامہ شدہ تصور ہے، روشن خیالی، رواداری، انلائٹنمنٹ، ماڈریشن ہونی چاہیے، اسلام کا ایک سافٹ امیج پیش کیا جائے، وہ ایسا سافٹ امیج جو یہود و نصارہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، قابل قبول ہو. امریکہ بھی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہمیں قبول، یہود بھی کہیں کہ ہاں اگر اس طرح کا اسلام ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو اسلام یہود و نصارہ کے نزدیک قابل قبول ہے، جسے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، وہ حقیقی اسلام ہو ہی نہیں. قرآن کا اٹل فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ہرگز یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے، کتنا ہی ان کے سامنے جھکو، کتنا ہی کوشش کرو ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مفاہمت ہو جائے، کچھ لے دے کے معاملہ ہو جائے، جب تک کہ پورے طور پر ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اور راضی کب ہوں گے؟ جب انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تب راضی ہوں گے. تو ہم جو ہے اصل میں اس دین کا حلیہ بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دانشور بھی اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا پورے زور و شور سے اس مہم کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھ رہا ہے اور اس کو فروغ دے رہا ہے. چنانچہ اس اعتبار سے بھی ہم پچھلے سال کے مقابلے میں بدتر پوزیشن ہیں. اب آئیے کہ قومی آزادی اور خود مختاری، وہ 60 سال پہلے جو ہمیں آزادی ملی تھی اور جس پر شب خون مارا گیا مختلف انداز سے، اور 9/11 کے بعد تو ہم بالکل امریکہ کے غلام ہی بن گئے، بالکل بچ گئے اس کے سامنے، اور اس کے بعد سے اس کا ہر مطالبہ ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ غلامی کا قلادہ گردن میں ہم ڈال چکے ہیں. اب کیا کریں؟ چنانچہ اب اس کے بے شمار مظاہر ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ کیسے ہم نے یو ٹرن لیے ہیں اپنے سابقہ موقف سے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اسلام سے بھی اور نظریہ پاکستان سے بھی، اپنے اسلامی نصاب سے بھی، سب سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے امریکہ کی عملی غلامی قبول کر لی. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. اب کس بات کی شکایت کرتے ہو؟ اس غلامی میں بھی مزید اضافہ یوں ہوا کہ اب یہ بات سامنے آ گئی کھل کر کہ امریکن افواج کو اور نیٹو کی فوجوں کو پاکستان نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے میں براہ راست جو ہیں وہ کاروائی کر سکتے. اس سے پہلے حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے، ہم ہرگز یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور امریکہ نے اگر کاروائی کی بھی تو ہم احتجاج کریں گے. وہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نہیں، یہ کھلی چراگاہ ان کو دے دی گئی. اخبارات میں اس کے اس معاہدے کا اور اس اجازت نامے کا جو ہے وہ عکس شائع ہو چکا ہے. تو اس کیفیت میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ غلامی کی کیفیت مزید گہری اور پختہ ہو رہی ہے. قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کسی زندہ قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پوری قوم متحد ہو، اس کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو. اور مسلمان قوم کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. ہر ملک اور قوم کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر مسلمان. المسلمون کجسد واحد، وہ تو ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. اگر آنکھ میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے قرار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. ہمارا کیا حال ہے اس پہلو سے؟ 60 سال میں جو کیفیت ہے، صوبائیت پرستی کا زہر جس طریقے سے اس ملک کے اندر رچ بس چکا ہے، پچھلے 1 سال کے دوران اس میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی. مذہبی فرقہ واریت، اس کی جو اندر جو شدت پسندی ہے، اس میں بھی کوئی قابل ذکر کمی نہیں ہوئی. البتہ ایک اور ڈائمنشن سے نہایت تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس 1 سال کے دوران. وہ کیا ہے؟ وہ فوج اور عوام کا ایک ریلیشن، رشتہ. فوج جو قوم کی محافظ ہوتی ہے، جس کے لیے قوم کے دلوں میں احترام کے جذبات ہوتے ہیں ان محافظین کے لیے، حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، جنرل مشرف کے غلط اقدامات کی وجہ سے اب فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے، نفرتوں کے بیج بوئے جا چکے. یہ پہلے سے معاملہ کسی درجے میں چلا آ رہا تھا، اب بہت بڑھ گیا ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہے، اسی مسجد کے ممبر سے بار بار یہ بات آئی ہے. یہ لال مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے سانحہ، اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر حکومت نے کوئی ایکشن لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خانہ جنگی کی شکل پیدا ہو سکتی ہے، فوج پر حملے ہوں گے. اس لیے کہ نظر آ رہا تھا، یہ تو حقائق ہیں جو بالکل سامنے کے تھے. لیکن اگر کوئی سمجھ کے نہ دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو نہ چاہیے، ایک بہت ہی خوفناک اور گمبھیر صورتحال ہے جس سے ہم اس وقت دو چار ہیں، داخلی امن و امان کے حوالے سے. روز ہی 2-4 واقعات جو ہیں اخبارات کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس پہلو سے تو ہم پہلے پچھلے سال کے مقابلے میں بہت بدتر حالت ہیں. معاشی استحکام، اب ایک ایک جملے پہ میں اتفاق کروں گا. سب کا اتفاق رائے ہے، مشرف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ حالات بہت نازک ہیں معاشی اعتبار سے، اور اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. چاہے وہ اعداد و شمار، فگر جس قسم کی دی جائیں جس سے بڑی تسلی ہو، عوام کو مطمئن ہو جائیں ذرا مبادلہ اتنا ہے اور یہ ہوا ہے اور فلاں ہوا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہم بہت پس حالی کا شکار ہیں. سیاسی استحکام ملک کے اندر، اس کو میں اس پہلو سے لوں گا کہ اتنے بدترین حالات میں بھی کیا ہمارے سیاستدان ذاتی اور گروہی مفادات سے بلند تر ہو کر سوچنے کے عادی ہوئے، اس قابل ہوئے، یہ اہلیت ان کے اندر پیدا ہوئی؟ ایک ایکسپشن ہے اور وہ اس کا ظہور اب ہو رہا ہے. صرف ایک شخصیت ہے، مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب، جنہوں نے اصولی سیاست کی ہے اس عرصے. باقی اس ملک کی دوسری بڑی پارٹی کیا کر رہی ہے اس وقت، وہ آپ کے علم میں. سیاسی پارٹی وہی ذاتی مفادات، گروہی مفادات، قوم جائے بھاڑ میں، ملک کا ہو بیڑا غرق، یہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے پچھلے 60 سالوں میں. اس میں کچھ روشنی کی کرن نمودار ہوئی ہے، اگرچہ صاحب کا کردار جو ہے ان کا بھی کوئی اتنا تابناک نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت نے جب سود کے خلاف، بینک انٹرسٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف نواز شریف حکومت ہی اپیل میں گئی تھی. امریکہ نوازی میں یہ پہلے یہ بھی کم نہیں تھے، لیکن اب اللہ کرے کہ حالات سے سبق سکھاؤ. کم سے کم یہ ہے کہ سیاسی میدان میں اصول پرستی کا انہوں نے اپنا لوہا منوایا، لیکن دوسرے اعتبار سے بھی سیکھا ہو اللہ کرے سبق کہ امریکہ کی غلامی نہیں اللہ کی غلامی اختیار کرنی، تب اس ملک کا بھلا ہوگا، ورنہ شاید دو چار سال ہمیں اور مل جائیں اور پھر ہم اسی قسم کی ایک سچویشن میں گرفتار ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری جو دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا معاملہ بھی ہرگز قابل رشت نہیں رہا، اور جو ساکھ جو پہلے سے یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی تشویشناک صورتحال میں تھی وہ اور بدتر پوزیشن۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتوں کا امیج جو ہے، جو سیاست کے میدان میں خاص طور پر جنہوں نے اب جو اپنا ٹینیور پورا کرنے کو ہے 5 سال، اور ایک صوبے میں ان کی مکمل حکومت اور ایک صوبے میں نصف حکومت جو ہے وہ رہی، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے جس طریقے سے تعاون کیا ہے فوجی آمریت کے ساتھ، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بھی بہت زیادہ تشویشناک اور پریشان کن، اسے صرف المیہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اداروں کے استحکام کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا ہر ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور گڈ گورننس کا جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا، شاید اب تو وہ یاد بھی نہ ہو، ایک زمانے میں تو ہر حکومتی اہلکار کی زبان پر یہ ایک ہی لفظ ہوتا تھا، گڈ گورننس، وہ کہاں ہے، وہ کون سی چڑیا ہے، وہ کہاں اڑ گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کرپشن جو پہلے تھی معاشرے میں وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور اب صرف یہ ہے کہ سول بیوروکریسی نہیں ہے، آپ کی ملٹری کی بیوروکریسی بھی اس گنگا میں دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ ایک بدترین شکل جو ہے اداروں کے استحکام کے حوالے سے، اور اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہوئی، روشنی کی ایک کرن، عدلیہ کا ادارہ، وکلا کی تحریک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے مایوسیوں کے بدترین اندھیاروں میں ایک روشنی کی کرن پیدا کی اور اس کا ذریعہ بنا دیا وکلا کو، بالکل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، پوری قوم اتنی بے حس ہو چکی تھی اور اتنی ہیلپ لیس اور لاچار اور بے بس نظر آتی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے تحریک چلائی، اصولوں کی بنیاد پر چلائی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر چلائی، اس کے نتیجے میں عدلی آزاد ہوئی پہلی مرتبہ، اور اسی سے پھر اب کچھ روشنی کی اور کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ معاملات پیش آئے ہیں، حقیقتاً ہمارا اس قوم کا وجود، اس ملک کا استحکام اور بقا، وہ حقیقی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب اگر آئندہ جو اگر ہمیں کچھ سال ملنے والے ہیں، جیسے نظر آ رہا ہے کہ شاید مل جائے، کبھی تو احساس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ہاں ہماری مدت جو معین تھی اس ملک کے لیے، جو مہلت دی گئی تھی، شاید وہ پوری ہونے کو، چھوٹے چھوٹے عذاب کے بے شمار کوڑے برس چکے ہیں، اب شاید وہ بڑا کوڑا بھی اب برس دے۔ لیکن وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ہمارے لیے راستہ ہے تو صرف ایک ہے، ایک ہی در ہے، اور وہ اللہ کا در۔ کچھ مہلت مل رہی ہے تو وہ بھی عطا کر رہا ہے، لیکن مہلت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ مہلت جو تمہیں مل رہی ہے شاید یہ تمہارے لیے مزید آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور اللہ کچھ موقع تمہیں اور دینا چاہ رہا ہے۔ اس آزمائش میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اصل میں ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے۔ حقیقتاً اللہ کی مدد اور نصرت تب آئے گی جب ہم اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار بنیں گے، ورنہ یہی بحران ہماری مقدر ہے، اور یہی پیشین گوئیاں پاکستان کے بارے میں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، اور کچھ عرصے کے بعد ایسے دوراہے پر ہم پھر آ کھڑے ہوں گے کہ معلوم ہوگا کہ ہر گلی بند ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ اندھیرے مستقل اگر چھٹیں گے تو ففروا الی اللہ، دب کو اللہ کی طرف۔ امریکہ اس وقت ہمارا حاکم بنا ہوا ہے، لیکن احکم الحاکمین کا دامن پکڑو گے تب تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم کیسے اللہ کا دامن پکڑیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن انشاءاللہ خاص اس موضوع پر آئندہ جمعے میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ لیکن پائیدار حل صرف اور صرف ایک، اور بہت مضبوط سہارا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو ٹیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ در بغل داری کتاب زندہ ہی ہے. قوم جو بالکل اس وقت پامال ہو چکی ہے شبنم کی طرح, تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ایک زندہ کتاب تیری بغل میں موجود ہے, اس کے بل پر تو دنیا میں سب سے اونچی اور سب سے بلند مقام حاصل کر سکتی. اسی طریقے سے ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت ہماری پشت پر ہے. ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھیں گے, وہ دوڑ کر ہماری طرف آنے کو تیار ہے, لیکن ہمیں رخ اس کی طرف کرنا ہوگا. ففروا الی اللہ, اس کے جو تقاضے ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنا رخ صحیح کرنے اور اسلام کے اور اس دین کے سچے وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.